حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی پابندی کرو. فرض نمازیں بھی اپنے وقت پہ پڑھو، اس کے علاوہ جو دوسری نمازیں ہیں ان نمازوں کے ذریعے اللہ کے ساتھ اپنے اس تعلق کو مضبوط کرو، جوڑو، قائم رکھو جس تعلق کا، بندے کے اس تعلق کا اللہ کے ساتھ ہونا ضروری ہے. جس بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق جڑ جائے تو اللہ تعالی ایسے بندے کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور جو بندہ اپنا تعلق اللہ سے توڑ لیتا ہے اللہ تعالی ایسے بندے کو مخلوق کے سپرد کر دیتا ہے. اور جو مخلوق کے سپرد ہو گیا اس کا کام، اور یا پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے نفس کے سپرد کر دیا جاتا ہے، اور نفس کے سپرد ہو گیا تب بھی کام بگڑ گیا کہ نفس تو برائی ہی کی طرف مائل کرتا ہے، سوائے اس نفس کے جس کا تزکیہ ہو چکا ہو. یوسف علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر بھی اپنے نفس کے بارے میں یہ کہتا ہے، ما ابرئ نفسی. 13 سپارے کی پہلی آیت یہ ہے. یوسف علیہ السلام اللہ کے سامنے اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ ما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کرتا. نفس تو انسان کو ہر حال میں برائی ہی کی طرف مائل کرتا ہے. الا ما رحم ربی، ان نفس لامارۃ بالسوء الا من رحم ربی، سوائے اس کے جس پر اللہ کا اور فضل ہو جائے. انبیاء اور صالحین اور متقین کے اللہ کا فضل ہوتا ہے تو ان کا تزکیہ ہو جاتا ہے. تزکیہ ہوتا ہے تو تزکیہ کے بعد جو نفس کی حالت ہو جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ نفس پھر اس شخص کو برائی کے بجائے نیکی کی طرف لے جاتا ہے. تو کہا کہ نماز کا معاملہ یہی ہے کہ نکاح کا اگر کا سرور اور نکاح کے بعد شادی کے بعد اگر خوشی ملی ہے تب بھی نماز کے ذریعے اللہ کی اس بندگی کو قائم رکھو، اور اگر طلاق کا مسئلہ ہے اور طلاق کی وجہ سے طلاق ہوتی ہے تو یہ نہیں کہ طلاق دینے کے بعد شوہر خوش ہو جاتا ہے، اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے، وہ چاہے نہ چاہے تکلیف اس کو بھی ہوتی ہے. لوگ باتیں کرتے ہیں، اس کو ذہنی کوفت اٹھانی پڑتی ہے، کتنی مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اور جس کو طلاق دی جاتی ہے اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اگر یہ خلع کا مسئلہ ہے تب بھی تکلیف دہ مسئلہ ہے. اور اگر کوئی عورت شوہر سے طلاق مل جانے کے بعد عدت کے ایام گزارتی ہے یہ بھی تکلیف دہ ایام ہیں، اور اگر کوئی بیوی شوہر کے انتقال کے بعد عدت کے ایام گزارتی ہے یہ بھی تکلیف دہ مسئلہ اور تکلیف دہ مرحلہ ہے. تو کہا کہ یہ تمام مراحل جو بیان ہوئے گزشتہ آیات میں ہم نے یہ سب پڑھے. یہاں پر نماز کا ذکر کر کے یہ بتانا مقصد ہے کہ ان تکلیف دہ ایام میں، تکلیف والے ایام میں، اذیت اور رنج اور صدمے والے ایام میں بجائے ادھر ادھر شکایتیں اور شکوے گلے کرنے کے اور کسی پر الزام لگانے کے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے احوال پیش کرو، جس طرح تمہارے نبی کا اسوہ ہے کہ جب بھی کوئی ضروری اور اہم کام پیش آتا تو کہا جاتا ہے احادیث میں، ابو داؤد کی جو حدیث ہم نے پڑھی، کہ فوراً نماز کی طرف رجوع کرتے، دو رکعت نفل کی نیت باندھ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے آہزاری اور اپنے مسائل کو پیش کرتے. تو اس لیے ان مسائل کے بالکل درمیان میں نماز کا ذکر آ گیا کہ دنیا کے مسائل، ان کا تعلق تمہارے خاندان سے ہو، گھر سے ہو، تجارت سے ہو، ملازمت سے ہو، لین دین سے ہو، کمائی خرچ سے ہو، حقوق العباد یا کوئی بھی معاملہ ہو، جب بھی کوئی مسئلہ ہو اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کے ساتھ دو رکعت نفل پڑھو، اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرتے ہوئے اپنی اس حاجت کو پیش کرو. تو اس لیے یہاں پر نماز کا ذکر آیا ان مسائل کے بالکل درمیان میں. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، سب سے پہلے یہ چیز ہمیں بتائی گئی کہ تمام نمازوں کی حفاظت کرو، کہ نمازوں کی حفاظت مومن ہی کرتا ہے، اور منافق سے نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں اور نکل جاتی ہیں. اور نماز کے فضائل کے دروس میں ہم نے یہ بات، وہ تمام احادیث بیان کر دی ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی مسلمان اور شرک اور کفر کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے. نماز دین کا وہ اہم ستون ہے جس کے بغیر دین کی عمارت قائم نہیں رہ سکتی، اور نماز وہ اہم عبادت ہے کہ جس عبادت پر مسلمان کی تمام نیکیوں کا دار و مدار ہے، اور نماز وہ عبادت اور وہ اہم چیز ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، اور وہ حدیث بھی ہم نے پڑھی ہے جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اگر کسی شخص کی نمازیں درست اور مکمل پائی گئیں تو باقی دوسرے معاملات میں کس کے ساتھ نرمی ہوگی، اور اگر نماز ہی کمزور ناقص اور کم پائی گئی تو دوسرے مسائل میں اس کے ساتھ نرمی نہیں ہوگی۔ گویا کہ دنیا کی زندگی میں تمام نیکیوں کی قبولیت کا دار و مدار بھی نماز پر ہے، آخرت کی زندگی میں نجات کا دار و مدار بھی نماز پر ہے۔ دو چیزیں انسان اچھی طرح سمجھ لے، دنیا کی زندگی ہو آخرت کی زندگی ہو، دنیا کی زندگی میں بھی کوئی بھی نیکی ہو، مالی ہو بدنی ہو، واجب اور فرض میں سے ہو، نفل اور مستحب میں سے ہو، چھوٹی نیکی ہو بڑی نیکی ہو، مالی ہو بدنی ہو، دعا کوئی کسی بھی قسم کی نیکی ہو، قولی ہو فعلی ہو، ہر نیکی کی قبولیت کا دار و مدار اللہ تعالی نے نماز پر رکھا ہے، اور آخرت کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے نجات کا دار و مدار نماز پر رکھا ہے۔ دنیا میں کامیابی اور آخرت کی کامیابی دونوں کا دار و مدار نماز پر ہے، اور نماز جب صحیح طریقے پہ پڑھی جاتی ہے، جاندار نماز ہوتی ہے، یہ نماز نمازی کو برائیوں سے روکتی ہے، اور اگر نماز میں جان نہیں ہوتی نماز بے جان نماز ہوتی ہے، کہ استنجا اور وضو صحیح طریقے پہ نہیں ہوتا، نماز صحیح طریقے پہ نہیں ادا کی جاتی، نماز کے اندر خشوع خضوع نہیں ہوتا، دل حاضر نہیں ہوتا، تو ایسی نمازیں پڑھتے ہوئے 60-70 سال گزر جائیں تو زندگی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ نماز کا جو سب سے اہم فائدہ اور حکمت ہے وہ سورہ عنکبوت میں بیان کر دی گئی ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ ایک یہ کہ نمازی اللہ کے سوا کسی اور کی بڑائی اور کبریائی کو کبھی نہیں مانتا، اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارتا، اللہ کے سوا کسی اور کا نام اس کی زبان میں عقیدت اور اس عقیدے کے تحت نہیں آتا کہ مخلوق بھی کچھ کر سکتی، اور دوسرا یہ نماز اس نمازی کو برائی سے روکتی ہے، یہ نمازی غیر نمازی کی نسبت یعنی کم درجے اس سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ یہ مفہوم بھی نہیں ہے کہ نماز پڑھنے سے انسان بالکل فرشتہ ہو جاتا ہے تو اس سے کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا، نہیں، بلکہ یہ کہ نمازی کو نماز اس کی برائی سے مسلسل روکے رکھتی ہے، اور اگر کوئی گناہ ہو بھی جائے فوراً ندامت کا اظہار کرتی ہے، توبہ کر لیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نمازی کی نماز میں اگر جان ہے تو یہ نمازی کسی کبیرہ گناہ پر اصرار نہیں کرے گا، نمازی کسی کبیرہ گناہ کی عادت اس کو نہیں ہوگی۔ گناہ ویسے تو انسان کیوں جاتا ہے، جیسے ہی کوئی گناہ ہو اس کی نماز اس سے کہے کہ نماز ابھی پڑھی ہے اور نماز ابھی پڑھنی ہے، اور یہ کیا ہو گیا، فوراً ندامت ہو، پشیمانی ہو، پریشانی ہو، اللہ کے سامنے اپنی توبہ کو پیش کرے اور آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرے، سچے دل سے توبہ کرے، اور اس گناہ کے بعد کوئی ایسی نیکی چھوٹی موٹی کر لے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے فوراً بعد نیکی کر لیا کرو، اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوہا، یہ جو نیکی ہوگی یہ اس برائی کو اور اس برائی کے اثرات کو دھو دے گی۔ ہر گناہ کا ایک اثر نہیں ہوتا بلکہ ہر کبیرہ گناہ کے بے شمار اثرات ہوتے ہیں، تو اس گناہ کرنے والے کی زندگی اور اس کی نیکیوں پہ پڑتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا، لیکن حقیقت یہ ہے، علماء نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے، کوئی کبیرہ گناہ ایسا نہیں ہے جو انسان کرے اور یہ کہ اس کی نحوست اور اس کے اثر سے وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا علاج ہمیں یہ بتایا کہ اس سے بچنا چاہتے ہیں, گناہ تو ہو گیا لیکن کم از کم اس کا اثر تو ختم ہو. جیسے آگ اگر بجھائی جاتی ہے کہیں پر تو آگ تو بجھ جاتی ہے لیکن اس کی رات, اس کا اثر, اس کی تپش وہ دیر تک اس مقام کو گرم کیے رہے. تو اسی طرح گناہ تو ختم ہو گیا, گناہ ہو گیا لیکن اس گناہ کا جو اثر ہے دل پر, دماغ پر, دوسری نیکیوں پر اور آئندہ زندگی پر وہ قائم رہتا ہے. اور یہ انسان کی فطرت ہے. مثلاً اسکول سے, دفتر سے انسان جب ایک دن چھٹی کرتا ہے تو دوسرے دن طبیعت میں سستی پیدا ہو جاتی ہے. اور جو بچہ ایک دن چھٹی کرتا ہے پھر دوسری چھٹی بھی کر لیتا ہے, تیسری چھٹی بھی کر لیتا ہے. اسی طرح چور جب چوری کرتا ہے تو جب ایک چوری کے بعد وہ اور ضرورت پیدا ہوتی ہے پھر وہ دوسری چوری کرتا ہے, پھر وہ تیسری چوری کرتا ہے. اس طریقے سے حتیٰ کہ وہ عادی بن جاتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. اگر پہلے گناہ پر, پہلی مرتبہ کی اس حرکت پہ اس کو روکا نہ جائے اور اس کو یہ احساس نہ دلایا جائے کہ تم نے غلط کام کیا ہے, تم نے غیر اخلاقی کام کیا ہے, برائی کی ہے, تو اس کے اندر یہ جرت پیدا ہو جاتی ہے کہ دوسری مرتبہ اس کام کو کرنے میں یا کسی اور گناہ کو کرنے میں اس کے اندر وہ خفت, وہ ندامت, وہ ہچکچاہٹ باقی نہیں رہتی بلکہ وہ کھلے دل سے اس کام کو انجام دیتا ہے. تیسری, چوتھی, پانچویں, حتیٰ کہ پھر وہ ان چیزوں کا عادی ہو جاتا ہے. اس لیے اسلام نے کسی بھی گناہ کے بارے میں اس کو آغاز ہی سے بند ختم کرنے کی کوشش کی ہے. تو کہا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا, برا راستہ ہے زنا کرنا, اس کے قریب ہی مت جاؤ. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک مقام جو آنے والا ہے دور ہی سے بتایا جا رہا ہے کہ سڑک پہ نشان لگا ہوا ہے, ایک کلو میٹر کے بعد یا دو کلو میٹر کے بعد یا اتنے میٹر کے بعد سڑک میں آگے وہ ایسی جھمپ بنائی گئی ہیں کہ وہاں آپ کو گاڑی کی رفتار سست اور آہستہ کرنی پڑے گی, یا یہ کہ آگے راستہ مغلق کلوز ہے, بند ہے, یا یہ کہ آگے گڑھا ہے اس میں آپ خیال کریں, یا یہ کہ آگے سرے سے راستہ ہی نہیں ہے. اب عقل مند اور بینا شخص جب ان بورڈز کو پڑھتا ہے اور ان لوحات کو جب وہ پڑھتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ میری رہنمائی کے لیے ہے اور میری زندگی کو کسی بھی نقصان سے بچاؤ کے لیے. لیکن اگر کوئی اندھا ہے اور شراب کے نشے میں ہے تو وہ بلا دھڑک اس میں پڑ جاتا ہے اور اپنی زندگی سے وہ یا اپنی صحت سے یا جسم کے کسی حصے سے وہ ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. اس لیے قوانین یہ بنائے گئے ہیں دنیا میں کہ نشے کی حالت میں یا جس کی نظر کمزور ہو وہ ڈرائیونگ نہیں کر سکتے, بچے ڈرائیونگ نہیں کر سکتے, بیمار ڈرائیونگ نہیں کر سکتے. اور اگر کسی شخص کو ان ممالک میں کہ جہاں نظام چلتا ہے, نظام پہ لوگ عمل کرتے ہیں, ہماری طرح بدنظم لوگ نہیں ہیں, تو وہاں پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ ان ہدایات پہ آپ عمل کریں. جب سر میں درد محسوس ہو, نیند آئے, کوئی تکلیف محسوس ہو, گاڑی کو سائڈ پہ کھڑی کر دیجیے اور ایمبولینس یا کسی قریب ذریعے سے رابطہ قائم کر کے اپنے لیے کسی بھی قسم کی مدد طلب کیجیے. یہ تمام چیزیں اس لیے مقرر کی گئی ہیں کہ انسان کی زندگی ایسی محفوظ رہے کہ خود بھی اپنے آپ کو بچائے اور دوسروں کو بھی بچائے رکھے. دنیا کی زندگی ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو دستور ہیں, جو قوانین ہیں, وہ بھی یہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی, بلکہ اسلام نے ہمیں نظم سکھایا, اسلام نے انسانیت سکھائی, اسلام نے یہ بتایا کہ مسلمان کی زبان اور ہاتھ سے دوسری مخلوق کو تکلیف نہ ہو. تو گناہ کا معاملہ بھی یہ ہے کہ گناہ کے اثر کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ فوراً اسی لمحے انسان توبہ کر لے. تب گناہ تو خیر ہو گیا, گناہ معاف بھی ہو جائے گا. اب اس کا جو برا اثر ہے اس کو پھیلنے نہ دو. اور بات یہ بھی آپ سب جانتے ہیں کہ کتنے وہ لوگ ہیں جن کو تکلیف ہوتی ہے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے, گولی لگنے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے. معلوم یہ ہوا کہ بازو میں یا ٹانگ میں یا انگلیوں میں تکلیف ہے. اب ڈاکٹروں کا بورڈ یہ بیٹھتا ہے اور فیصلہ یہ کرتا ہے اگر ٹانگ نہ کاٹی گئی اور ہاتھ نہ کاٹے گئے، انگلیاں نہ کاٹی گئیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہمارے احباب کو، سب کو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے حادثے اور ہر قسم کی کمزوری سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ کبھی یہ بھی ہوتا ہے، یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اگر اس کے جسم کا فلاں حصہ نہ کاٹا گیا تو یہ اثر اس زہر کا، اس بیماری کا پورے بدن میں پھیل جائے گا۔ مثلا کینسر کسی بدن کے حصے میں ہوا، اس حصے کو کاٹا جائے، جو تمام مخلوق کے مالک ہیں ان کی نافرمانی کی جائے گی، تو اس کا اثر کتنا ہوگا؟ اس کا اثر صرف ایک انسان کے بدن پہ نہیں ہوتا، اس کا اثر پورے معاشرے پہ پڑتا ہے۔ اسی لیے تو فرمایا کہ جو قوم بدعت کو اپنا لیتی ہے، اللہ تعالی ایسی قوم سے سنت پر عمل کرنا چھین لیتا ہے، اور بدعتیں جب زیادہ ہوتی ہیں سنتیں اٹھا لی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کو پسند نہیں کرتے جو اس کے حبیب کی سنتوں کو چھوڑ دے اور اس کے انسانیت کے لیے پسند کیے ہوئے دین میں اضافے کو جو قوم پسند کرے، اللہ ان کو پسند نہیں کرتا۔ وہ جو حدیث ہے کہ اللہ اس کو ایسے آدمی کو مخلوق کے حوالے کر دیتا ہے، تو ایسی قوم کو اللہ شیطان کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا ایک بدعت پہ جہاں عمل ہوتا ہے اس کے بدلے ایک سنت اٹھا لی جاتی ہے۔ دس بدعتیں معاشرے میں عام ہوئی، دس سنتیں اٹھ گئیں۔ اب جب سو بدعتیں ہوئی تو سو سنتیں اٹھ گئیں۔ آپ نے اندازہ لگایا گناہ کا اثر کتنا خطرناک ہے، اور یہ کیونکہ گناہ میں عارضی لذت رکھی گئی ہے۔ حدیث متفق علیہ، الجنت حجبت بالمکاری، اللہ تعالی نے جنت کو مشقت اور سخت چیزوں سے ڈھکا دیا ہے، چھپا دیا ہے، اور نار حجبت بالشہوات، جہنم کو آراستہ کیا گیا ہے شہوت اور لذت والی چیزوں سے۔ ایسا ہی ہے کہ زہر کے اوپر، زہر ہو یا گند اور غلیظ چیز ہو، اس کے اوپر چاندی ورق چڑھا دیا جائے اور اس کے اوپر اچھی چیز، اس کو باریک پیس کے اس کے اوپر اس کو رکھا جائے، دیکھنے میں اچھی معلوم ہو، اور جب اوپر سے ہٹائیں تو نیچے سے بدبو آئے اور نیچے آپ کو معلوم ہے کہ تو زہر ہے۔ یہ معاملہ جہنم کا ہے اور گناہ کا ہے۔ اور ایک بزرگ نے جو مثال دی وہ یہ کہ جب انسان کے بدن میں خارش ہوتی ہے، جب وہ خارش کرتا ہے، خارش کرنے والے سے پوچھیے، وہ یہ کہے گا کہ جو مزہ خاج میں وہ نہ تخت پہ نہ تاج میں، کھجلی خارش ہوتا ہے۔ اب وہ جو خارش ہے، اس خارش کے کرنے والے کو جو مزہ اس خارش میں آتا ہے، وہ مزہ کسی اور چیز میں نہیں آتا۔ ایک چھوٹا سا عمل ہے، اس کا آپ ایک دو منٹ کے بعد اس کا جو اثر ریئیکشن وہ آپ دیکھ لیجئے۔ جس جگہ خارش کی گئی ہے وہ جگہ سرخ ہو جاتی ہے، ناخن ہو، تیز ہو، وہاں سے خون بھی نکلنے لگتا ہے، اور اگر جلد حساس ہو تو وہاں ایک دانہ وہ بن جاتا ہے، اور پھر وہ انسان خود دیکھتا ہے کہ اس کھجلی جس سے اس کو لذت مل رہی تھی اس کا اثر کیا ہے۔ یہ اثر ہر نیکی کا بھی اسی طرح ہے، ہر گناہ کا بھی اسی طرح اثر ہوتا ہے۔ ایک نیکی جو اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے، اس انسان کی زندگی کے بدلنے کا باعث بن جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھو، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کیوں نہ ہو معمولی نہ سمجھو۔ اور یہ کہا گیا کہ آدھی کھجور کے ذریعے بھی تم جہنم سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو تو بچا لو، اتق النار ولو بشق تمرہ۔ آدھی کھجور، اس کے ذریعے جہنم سے انسان بچ سکتا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں۔ یعنی آدھی کھجور اگر آپ نے اللہ کے لیے کسی کو دے دی اور وہ اللہ نے قبول کر لی تو آپ کو اللہ جہنم سے چھٹکارا دلائے گا۔ یہ دیکھیے چھوٹی سی نیکی کا اتنا اثر، چھوٹی سی نیکی کا اتنا اثر۔ تو جس طرح برائی انسان کے دل و دماغ پر اثر چھوڑتی ہے، اسی طرح نیکی کا بھی انسان پر عمل، اس کا اثر رہتا ہے۔ یہی چیز ہم دیکھتے ہیں، جب انسان نماز سے فارغ ہوتا ہے تو مسجد میں نماز سے فارغ ہونے کے بعد انسان کا بدن اور نفس اور دل اور دماغ ایک راحت، سکون اور ہلکا پن محسوس کرتے ہیں، اور جب کسی وجہ سے نماز رہ جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے، قضا ہو جاتی ہے، فوت ہو جاتی ہے، انسان کا دل کتنا پریشان ہوتا ہے،
کہ افو یہ نماز کیوں رہ گئی, نیند کی وجہ سے, کسی اور کام کی وجہ سے بدن میں ہلکا پن نہیں ہوتا اور دل پریشان ہوتا ہے. یہ پریشانی ایمان کی علامت تو ہے لیکن یہ اس غلطی کا اثر ہے جو اس کی سستی کی وجہ سے ہوا. اگر یہ اس نماز کو وقت پہ انجام دیتا تو اس ندامت کے بجائے دل میں خوشی کے جذبات ہوتے. یہ وہ اثر ہے. ہر نیکی کا اور ہر برائی کا ایک فوری اثر ہے, ایک زود اثر, وہ دیر پا اثر ہے, اور یہ اس وقت بھی رہتا ہے اور اس کے بعد بھی رہتا ہے. اس لیے ہم سے کہا گیا کہ دیکھو نیکی اور برائی ان دو گلو سمجھو, کہ نیکی مسلسل کرتے رہنا چاہیے اس لیے کہ نیکی کا اثر اس وقت بھی رہتا ہے, دیر پا بھی ہوتا ہے لیکن دنیا کے اثر کی وجہ سے کمزور پڑ جاتا ہے. اس لیے ہم سے کہا گیا کہ فجر کی نماز کے بعد دنیا میں اپنے پیسے کماؤ اور اپنے دنیاوی کام کاج کرو ظہر تک, اور ظہر کی نماز پڑھنے پھر آ جاؤ, اللہ سے ایک تعلق پھر قائم, پھر جوڑو, اور اس کے بعد عصر کی نماز ہے, مغرب کی نماز ہے, عشاء کی نماز ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ زیادہ وقت کی مسجد سے باہر کی حاضری کا اثر تمہیں دین سے بہت دور لے جائے. جو ہی دنیا کی زندگی کا اثر ہوا کہا گیا کہ آ جاؤ پھر, اب اس دنیا کے اثر پہ نماز اور دین اور مسجد کا اثر ڈالو تاکہ آخرت کی طرف دل راغب ہو, دنیا کا اثر کم ہو جائے. پھر سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ کا ذکر کرنا, قرآن کی تلاوت کرنا, دوسری نیکیاں کرنا, سب اس لیے ہے کہ انسان کی زندگی کہ ان نیکیوں والے اعمال کا اثر اس کی برائیوں اور کمزوریوں والے اثر کو دھو دے. اس لیے کہا کہ جب انسان کو کوئی بھی مرحلہ پیش ہو یہ اپنا معاملہ اللہ کے سامنے پیش کرے. تو یہ اہم وجوہات تھی جن کی بنا پہ ہم نے یہ سمجھا کہ اس آیت کے درمیان میں لایا گیا. تو ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ حافظ علی الصلوات, ساری نمازوں کی حفاظت کرو, والصلاۃ الوسطی, خاص طور پہ درمیان والی نماز, اور اس کے بارے میں کئی احادیث موجود ہیں. خود متفق علیہ حدیث میں جنگ خندق کے موقع پہ جب جہاد کی وجہ سے اور قتال میں مشغولیت کی وجہ سے یہ آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نماز عصر کی قضا ہو گئی, دیر ہو گئی, تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے شدید غصے کے عالم میں بدعا دیتے ہوئے کفار و مشرکین کو یہ ارشاد فرمایا کہ ملا اللہ بیوتہم, اور ایک روایت میں ہے قبورہم من النار, اللہ تعالیٰ ان کی قبروں ان کے گھروں کو آگ سے بھرتے کہ انہوں نے ہمیں شغلونا عن صلاۃ العصر, انہوں نے ہمیں عصر کی نماز سے غافل کر دیا. اور صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ جس کی عصر کی نماز قضا ہو جائے فکأنما وتر اہلہ, گویا کہ اس کے اہل و عیال مال وغیرہ سب تباہ ہو گئے. جس کی عصر کی نماز اگر ضائع ہو جائے گویا کہ اس کا مال اور اہل سب کچھ تباہ ہو گیا, ضائع ہو گیا. اور اس عصر کی نماز کی قضا ہونے کی وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو بدعا دی. ترمذی اور سنن میں یہ حدیث موجود ہے کہ صلاۃ الوسطی صلاۃ العصر, اور خاص طور پہ اس کی اس لیے اہمیت بھی ہے کہ عموماً اس نماز کے اوقات وہ ہیں کہ ظہر کے کھانے کے بعد عموماً آرام کا یہ وقت ہوتا ہے یا اور دوسرے لحاظ سے کام کاج کا وقت بھی ہوتا ہے. اس میں سستی کے آثار زیادہ لوگوں میں پائے جاتے ہیں, اس لیے اس کی خاص تاکید کی ہے. ورنہ احادیث میں شدت سے جن دوسری نمازوں کے بارے میں خاص طور پہ تاکید کی گئی ہے ان میں فجر ہے, مغرب ہے اور عشاء ہے, اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ منافقوں پر دو نمازیں بہت بھاری ہیں, عشاء اور فجر, اور اگر یہ لوگ جان لیتے کہ فجر اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنے میں کیا اجر اور ثواب ہے تو قرآن اندازی کے ذریعے یہ لوگ پہلی صف اور مسجد کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں. اور صحابہ رضی اللہ عنہم یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں تو منافقوں کو بھی فجر اور عشاء کی نماز سے رہنے کی جرت نہیں ہوتی تھی سوائے اس کے کہ معلوم النفاق, جس کا نفاق سب کو معلوم ہوتا تھا, جس آدمی کے بارے میں سب کو پتا ہوتا تھا کہ یہ پکا منافق ہے, تو وہ تو فجر اور عشاء میں لیٹ ہوتا تھا. لیکن ایسے منافق جن کے بارے میں سب کو پتا نہیں تھا کہ یہ منافق ہے, جنے کو پتا تھا, ان کو بھی یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ فجر اور عشاء سے وہ تاخیر کریں. یہ نمازوں کی تاکید ہمیں اللہ تعالی حکم دے رہا ہے کہ تمام نمازوں کی پابندی کرو، ان کو وقت پہ ادا کرو، خاص طور پہ صلاۃ عصر درمیان والی نماز، وقوموا للہ قانتین، اللہ تعالی کے سامنے اپنے اس قیام کو اس طریقے پہ پیش کرو کہ اس میں اطاعت ہو. اس سے دونوں چیزیں مراد ہیں، ایک تو نماز کے دوران خشوع خضوع مراد ہے کہ جب انسان اللہ کے سامنے قیام کی حالت میں کھڑا ہو اس وقت اپنی مکمل عاجزی اور انکساری کو اللہ کے سامنے پیش کرے، اور اسی طرح دنیا کی زندگی میں بھی اس کے تمام امور اس طریقے پہ انجام پائیں کہ وہ اللہ تعالی کے سامنے خشوع خضوع کو پیش کرے، یعنی اپنے تمام امور اللہ کے سپرد کرے اور اللہ تعالی سے اپنے ہر کام میں رہنمائی طلب کرے اور رہنمائی مانگے. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. رحمتہ اللہ علیہ.